خطبہ جناب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جو بعد نماز عید الفطر پڑھا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے جس نے ان کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو علمی اور عملی طور پر ہر ایک قسم کے فساد اور مکروہ باتوں اور ہر ایک نوع کی قباحت سے پاک ہے۔ اگر انسان غور اور فکر سے دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثنا کا مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملونی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جائے گا کہ کوئی شخص جو مستحق حمد قرار پاتا ہے، وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جبکہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ کسی وجود کی خبر تھی، وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو، یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانے میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقائے وجود اور حفظ صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں، اس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں، یا ایسے زمانے میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں اس نے رحم کیا ہو اور اس کو محفوظ رکھا ہو، اور یا اس وجہ سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے، اگرچہ بظاہر اجرت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی محسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق ادا کرے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثنا بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے، اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں۔ اول دیکھو صفت خلق اور پرورش۔ یہ صفت اگرچہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ احسان کرتے ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلا بچہ تندرست خوبصورت توانا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شادیاں بجائے جاتے ہیں، لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم کدا اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے یا ان کی پرورش میں کم التفات کرتے ہیں، اور اگر بچہ لنجا اندھا اپاہج پیدا ہو تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے، اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیتے ہوں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو عمدن ہلاک کر دیتے تھے، بلکہ ان کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی بچہ ناکارا اپاہج اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دیا جائے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات میں پرورش اور خبر گیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق کی جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے، اور جو زمین اور آسمان میں بھری پڑی ہے، خلق اور پرورش سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا، بلکہ اس نے مخلوق کو محض ربوبیت کے تقاضے سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ پودا لگانا، پھر آبپاشی کرنا اور اس کی خبرگیری رکھنا، اور ثمردار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے۔ پس انسان اور اس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور بے کسیوں کی گھڑیوں میں کیسے کیسے تغیرات میں اس کی دستگیری فرمائی ہے۔ دوسرا پہلو جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور قوا کے کام کے لیے پورا سامان موجود ہو۔ دیکھو ہم ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی کر دیا۔ منور سورج جو اب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے، اگر نہ ہوتا تو کیا ہم دیکھ سکتے تھے؟ یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد اور منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں، ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے اگر سورج اور چاند یا اور کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی؟ تو بینائی بیکار ہوتی، اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدون نکمی ہے۔ بس یہ کس قدر احسان ہے کہ کوا سے کام لینے کے لیے اس نے ان ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا، اور پھر یہ کس قدر اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے کوا دیے ہیں اور ان میں بالقوا ایسی استعدادات رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایہ کے لیے ازبس ضروری ہیں۔ دماغ میں، اعصاب میں، عروق میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ انسان ان سے کام لیتا ہے اور ان کی تکمیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اس منشا اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے جس میں انسان کی فلاح ہے، اور بیرونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا حرفہ رکھتا ہے اس کے مناسب حال ادوات و آلات قبل از وجود مہیا کر رکھے ہیں۔ مثلا اگر کوئی جوتا بنانے والا ہے تو اس کو چمڑا اور دھاگا نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیوں کر اپنے حرفہ کی تکمیل کرے؟ اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیوں کر سیے؟ اسی طرح ہر متنفس کا حال ہے، طبیب کیسا ہی حاذق اور عالم ہو لیکن اگر ادویہ نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ کر دے گا لیکن بازار میں وہ دوا نہ ملے تو کیا کرے گا؟ کس قدر خدا کا فضل ہے کہ ایک طرف تو اس نے علم دیا ہے اور دوسری طرف نباتات، جمادات، حیوانات جو مریضوں کے مناسب حال تھے پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں جو ہر زمانے میں نا اندیشیدہ ضروریات کے کام آ سکتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی۔ کتب طب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو بعض وقت جوں کو اہلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ انسان ان اشیاء کی مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ پھر چوتھی بات پاداش محنت ہے، اس کے لیے بھی خدا کا فضل درکار ہے۔ مثلا انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے، اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیوں کر اپنے گھر میں غلہ لا سکے؟ اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اب قریب تھا کہ اس خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے، مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کر دی اور بہت سے حصہ مخلوق کو سنبھال لیا۔ غرض اولاً بالذات اکمل اور اعلیٰ طور سے خدا تعالیٰ ہی مستحق تعریف ہے، اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں۔ اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیلی طور پر ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجودی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے مگر اس نے طفیلی طور پر بعض کو اپنے محامد میں شریک کر لیا ہے، جیسے سورہ شریفہ میں بیان فرمایا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الناس 2-7۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحق حمد کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی اشارتاً ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اخلاق فاضلہ کی تکمیل ہو۔ چنانچہ اس سورہ میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔ اول فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمیع صفات کاملہ ہے اور جو رب ہے لوگوں کا اور مالک بھی ہے اور معبود و مطلوب حقیقی بھی ہے۔ یہ سورہ اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر مان یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ذیلی طور پر ہیں۔ رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے، لیکن عارضی اور ذیلی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں، ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہے۔ دوسرے مقام میں تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل 24۔ یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی مہمات کا کیسا متکفل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ناتمام مخلوق کی خبرگیری کے لیے دو محل پیدا کر دیے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پرتو محبت کا ان میں ڈال دیا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے، اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء نہ ہو، کوئی فرد بشر خواہ دوست ہو یا کوئی برابر درجے کا ہو یا کوئی حاکم ہو، کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پس خدا تعالیٰ نے تکمیل اخلاق فاضلہ کے لیے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مرشد کی طرف ایما فرمایا ہے، تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب و حادی کی شکر گزاری میں قدم اٹھائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے، الہ الناس سے آغاز نہیں کیا، چونکہ مرشد روحانی خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے تربیت کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر دوسرا ٹکڑا اس میں ملک الناس ہے، یعنی تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا لوگوں کو متمدن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مہذب بنایا جاوے۔ حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ ذیلی طور پر بادشاہ ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس میں اشارتاً ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایما ہے۔ یہاں کافر اور مشرق اور موحد بادشاہ یعنی کسی قسم کی قید نہیں، بلکہ عام طور پر ہے، خواہ کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موحد ہو اور فلاں سلسلے کا ہو، بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے، خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ اور خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں محسن کے ساتھ احسان کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے، جیسے آیت زیل سے حویدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، الرحمن 61۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے؟